الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى يقول كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.
میرے شیخ اور میرے استاذ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی کے 17 سال اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب، آپ ادھر آ جائیں سامنے، ادھر آ جائیں، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد اور شیخ تھے ان کے ساتھ گزارے. تو میرے استاد اور میرے شیخ اکثر واقعات سناتے تھے، تو فرمایا ایک دفعہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ دال چاول کھا رہے تھے، اور ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ وتھ ٹومیٹو کیچپ. تو فرمایا کہ مجھے اس دال میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے. تو میرے استاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ تو دال کھا رہے ہیں، اس دال میں آپ کو بریانی کا مزہ کیسے آ رہا ہے؟ تو مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی مجھ کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں. تو حضرت فرماتے کہ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو اپنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی مجھ کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں. تو فرمایا بات یہ ہے کہ اگر اس طاقت اس ہاتھ میں اللہ تعالی کی دیوی طاقت نہ ہو تو یہ ہاتھ اٹھ نہیں سکتا. لہذا جو اس میں طاقت ہے، لہذا جب انسان کے ہاتھ پر فالج گر جائے یا پیرالائز ہو جائے تو پھر ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا، موو نہیں کر سکتا وہ اپنے ہاتھ کو. لہذا اس ہاتھ میں اللہ تعالی کی طاقت پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، اس لیے یہ ہاتھ اٹھ کر اللہ تعالی کی طاقت سے یہ ہاتھ اٹھ کر جا رہا ہے، گویا میں اللہ تعالی کے ہاتھ سے کھا رہا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. Our respected Sheikh and our respected guest begins by praising Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and sending salutations, salawat on Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We read an ayah in which Almighty Allah subhanahu wa ta'ala makes mention about the object of the creation of humanity and quoted a hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam makes mention and says to the effect that Allah subhanahu wa ta'ala has said that he was a concealed treasure, and in order to be known, he created creation to be recognized. Our guest begins by saying that he has heard from his teacher and his Shaykh Shah Hakim Al-Akhtar Rahimahullah. I just want to acknowledge, brothers and sisters, that it's not befitting for me to be sitting here and to be translating the caliber of what is being said. I'm acknowledging my deficiencies in the language and in the science itself. People who are far more competent, and inshallah I trust through their barakah and blessing they will assist in this inshallah. So Shah Hakim Sahib rahimahullah, he said he spent 17 years in the company of his sheikh and his teacher. He said, my teacher used to often mention the story to us that once he was sitting with his teacher, that is Shah Hakim Akhtar rahimahullah, he was sitting with his teacher when he was sitting and eating a meal of simple rice and some lentils, and with this he had some tomato sauce or something of this nature. Whilst he was eating, he said that the pleasure that I am getting out of eating this simple meal is like eating biryani, which is of course something very lavish. The luxury and pleasure out of this simple meal, but I am getting the luxury of a very lavish meal. And then he explained that it is as though I am being fed by the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. So he asked that how is this possible, and the response came that this, if we contemplate and think carefully, that how I am eating the strength which Allah subhanahu wa ta'ala has given me in my hand to eat, this strength, the ability to lift my hand from my plate to my mouth, this is all only from the strength, the power which Allah subhanahu wa ta'ala has given and placed in this hand of mine. Had it not been for that strength which Allah has given in this hand, I would not have the ability to eat. And therefore it is as though Allah subhanahu wa ta'ala is feeding me directly.
Ek martaba Hazrat Musa alayhi salam, جن کے اس واقعے کو علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے تھے تو اپنے گھر والوں کی فکر ہوئی کہ ان کو کھانا کیسے ملے گا تو اللہ رب العزت ان کے ہاتھ میں عصا تھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس عصا کو اس پتھر اور راک اور چٹان پر مارو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی طاقت کے ساتھ جب اس عصا سے اس راک اور پتھر کو مارا تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا فرمایا پھر ماریے دوبارہ مارا اور ٹکڑے ہو گئے تیسری جب دفعہ جب اس کو ہٹ کیا اور اس راک کو توڑا اور مارا تو اس میں ایک چھوٹا سا کیڑا تھا اور اس چھوٹے سے کیڑے کے منہ کے اندر ایک بالکل سبز رنگ کا تازہ پتا تھا علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا کیڑا اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سبحان من یرانی پاک ہے وہ ذات جو مجھ جیسے حقیر اور ناچیز کیڑے کو دیکھتی ہے وَيَعْرِفُ مَكَانِ اور میرے رہنے کے ٹھکانے اور جگہ کو بھی جانتی ہے وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي اور مجھ کو اللہ رب العزت ہمیشہ رزق عطا فرماتا ہے اور کبھی مجھ کو بھولتا نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ دیکھو بندہ ایک حقیر اور ایک ناچیز سا کیڑا چھوٹا سا کیڑا جو کتنے پتھروں کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے کیڑے کو بھی رزق عطا فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان جو کہ اشرف المخلوقات جس کو بنایا اس کو کیوں نہ رزق عطا فرمائیں گے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کہ جتنے جاندار ہیں زمین پر علمی اعتبار سے اعلی وجوب کے لیے آتا ہے یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کے رزق کو اپنے اوپر واجب فرما لیا اور اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے یہ واجب وہ واجب نہیں ہے جیسے اگر ہم وتر کی نماز نہ پڑھیں تو ہمیں کہتے ہیں جی واجب ہے بلکہ اس کو وجوب تفضلی اور وجوب احسانی کہتے ہیں مثلا بچے نے کو اس کے باپ نے کہا اگر تم نے کلاس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تو میں تم کو سائیکل دلاؤں گا یا فلاں چیز دلاؤں گا. اب آپ مجھے یہ بتائیے اگر وہ بچہ فرسٹ پوزیشن لے لیتا ہے یا بچے سے جو باپ نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں یہ دلاؤں گا تو کیا باپ کو دینا ضروری ہے وہ؟ لیکن اس نے جو یہ شرط لگا دی کہ تم فرسٹ پوزیشن لے لو تو میں تمہیں یہ چیز دوں گا, اس کو کہتے ہیں کہ باپ نے تفضلاً و احساناً اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے کہ ہمارے بندے پریشان ہوں گے کہ ہم رزق کہاں سے کھائیں گے, اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق اپنے ذمے لے لیا. اور آگے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ, فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بندہ اس وقت آسٹریلیا گیا ہوا ہے, ان کو خبر ہے اور کہاں ٹھہرا ہوا ہے, اس کا گوڈاؤن کدھر ہے. مستودع کہتے ہیں گوڈاؤن کو, کہ اس کا ریفریجریٹر اس کا وہ کہاں پر رکھا ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا, کہ وہ رہنے والا ساؤتھ افریقہ کا, رہنے والا پاکستان کا, رہنے والا افغانستان کا, پورے عالم کا رہنے والا, لیکن ہمارا وہ بندہ اس وقت آسٹریلیا میں آ گیا ہے, ہم جانتے ہیں ہم اس کو وہاں بھی رزق عطا فرمائیں گے. تو میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے رزق کا بندوبست اور ہمارے رزق کا انتظام تو خود ہی فرمایا, پھر ہم اپنے اس رزق کی فکر کو اپنے اوپر کیوں لیتے ہیں؟
Our Shaykh mentions that Allama Alusi rahmahullah and Sayyid Mahmood Baghdadi, the two great scholars and commentators of the commentary of the Quran, Ruh al-Ma'ani, they make mention of a very interesting incident as follows. That in the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, once Sayyidina Musa alayhi salatu wa salam was in dialogue with Allah subhanahu wa ta'ala. Whilst he was in dialogue, the thought came into the mind of Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam that what will happen to the sustenance and how will I feed my family? So this thought came into the mind of Musa alayhi salatu wasalam. In the hand of Musa alayhi salatu wasalam at that time was his asa and his staff. Almighty Allah subhanahu wa ta'ala told him that, O Musa, you see the rock that is in front of you, you strike your staff on this. So Musa alayhi salatu wasalam struck his staff onto this rock, it broke into half. Allah azza wa jal then commanded him that strike it again. Musa alayhi salam struck it a second time, it broke into more pieces. Again Almighty Allah subhanahu wa ta'ala commanded him that, O Musa, strike it again. Musa alayhi salam struck it again. And on the third strike he saw that there was a little insect right at the bottom in the middle of this rock. And in the mouth of this little insect there was a green fresh leaf. Then he heard the utterance that from the utterance and the praises of this little insect which had the sustenance in the middle of a rock of a green leaf, he heard the following utterances being uttered by this insect, that glory be to that being who has seen me, who has acknowledged my presence and who has not forgotten to sustain me. Musa alayhi salatu wasalam saw this and heard this. Our Shaykh is saying that how can Allah subhanahu wa ta'ala, who is feeding and giving sustenance to an insignificant little creature in the middle of a rock, Allah subhanahu wa ta'ala is giving it sustenance. With Allah subhanahu wa ta'ala forget the greatest of creation, the most noble of creation, human being. Will Allah subhanahu wa ta'ala forget to give them sustenance? It says that Almighty Allah Azza wa Jal in the Quran makes mention that وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, that there is no animal, there is no creation, animal life which has been created except the sustenance of that Allah Azza wa Jal has taken it upon himself. Our Shaykh mentions a very intricate point there. The Arabic term and the word which is used here, alallahi, which means that Allah subhanahu wa ta'ala, linguistically when the word ala comes, then from a jurisprudic point of view, this will imply a sense of obligation. Like for example, when we pray certain salawat and prayers which are obligatory upon us, the word wajib I'm translating as obligatory, a necessity upon us. So generally it is taken that this is a necessity or an obligation upon Allah subhanahu wa ta'ala. But then he points out something very intricate, that it is not an obligation that Allah subhanahu wa ta'ala owes to humanity, like an obligation that Allah has taken it on himself and Allah has to feed humanity. This is not the type of obligation that Allah has on himself to feed and sustain humanity. But the obligation that Allah subhanahu wa ta'ala has taken on himself is what we call wujub ihsani. That this is an obligation of favor. That Allah wants to do a favor and Allah has obligated himself to do the favor and sustain mankind. Our Shaykh gives an example of this. It is like a father who tells his son that, you know, if you achieve good grades at school, then you will get such and such a reward. Now the son achieves that grades, those grades. Is it an obligation on the father that he has to do what he told his son that he will do? No, if he does it, then this is a favor that he's fulfilling the obligation which he had obligated himself to do. In the same way, the sustaining of creation, Almighty Allah Azza wa Jal is doing this as a favor and an obligation, as a favor to the rest, to humanity. In the same way, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala makes mention, وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, that Allah subhanahu wa ta'ala even knows the place where every human being, every creation of his rests and where they reside. A person is residing in Australia, in South Africa, wherever they are residing. It is not that Allah Azza wa Jal is unaware of this. Allah knows the location of every single person. And Allah knows mustawda'aha. The word mustawda', the interpretive translation of this is that Allah subhanahu wa ta'ala knows what even lies in their storages, in their deep freezers. Almighty Allah Azza wa Jal knows all of this. And with all of that, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala has obligated it, obligated upon himself to feed this creation. So our respected Shaykh is saying, then why does mankind and humankind take the obligation and the difficulty of sustaining and the concern of sustaining on his shoulders, when Allah subhanahu wa ta'ala has already taken this obligation upon himself to sustain humanity?
Allah Rabbul Izzat ne haqeeqat mein hame apni ibadat ke liye paida farmaya, isliye farmaya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ki humne jinon ko aur insano ko nahi paida kiya lekin sirf apni ibadat ke liye. Hazrat Abdullah ibn Abbas رضی اللہ تعالی عنہما, جن کو اللہ تعالی نے تفسیر کا ایک ملکہ عطا فرمایا تھا, اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے بھی تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو بھی تھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کی خالہ تھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ لیعبدون کی تفسیر میں, کہ لیعبدون معنی میں لیعرفون کے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ان کو ایکسکیوز می پلیز, ایکسکیوز می, ڈیلیٹ دا فوٹو, پلیز ڈیلیٹ اٹ, نو فوٹو اینڈ نو ویڈیو پلیز. تو فرمایا کہ لیعبدون معنی میں لیعرفون کے ہیں, کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی معرفت کے لیے. تو میرے استاد اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب معرفت, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے کہ معرفت یعنی ریکگنیشن کے لیے اگر پیدا کیا تو یہاں لیعبدون کیوں نازل کیا؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو معرفت کا, ریکگنیشن کا دعویٰ کریں گے, کلیم کریں گے, لیکن ان کی معرفت کا دعویٰ بغیر عبادت کے معتبر نہیں ہے. کیونکہ کتنے غیر مسلم بھی ہوں گے, لہذا ایسے ایسے غیر مسلم ہیں ہندوستان کے اندر ایک پہلے زمانے میں ایک ہندو جوگی رہتا تھا جو ایک ایک مہینے تک زمین کے اندر رہتا تھا. ایسے ایسے حالات. لہذا ایک مرتبہ وہ ہندو جوگی اس کے جب زمین سے نکلنے کا وقت آیا تو حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگرد خاص اس نے بھی کہا چلو ہم بھی جا کے دیکھتے ہیں, کیونکہ لوگ تماشا دیکھنے جاتے تھے. تو وہ ہندو جوگی اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ اس کی یہ جو پلکیں ہیں یہ آئی بروز یہ لٹک کر نیچے آ گئی تھی. تو اس نے کیا کیا کہ جب جیسے ہی باہر نکلا وہ عالم تھے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے, تو اس نے ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو سب سے پہلے نگاہ اس پر پڑی تو وہ عالم خود فرماتے کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے دل سے ایمان گویا نکل گیا, میری ایسی حالت ہو گئی. فرماتے لیکن جیسے ہی مجھے جھٹکا لگا ویسے ہی اس ہندو جوگی کو بھی جھٹکا لگا اور اس نے کہا اگر تم حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا شاگرد نہ ہوتا تو تیرے ایمان کی خیر نہیں تھی. لہذا کتنے ایسے غیر مسلم بھی ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں, ریاضتیں کرتے ہیں, مجاہدات کرتے ہیں اور ان کو بڑے بڑے کمالات بھی ظاہری حاصل ہو جاتے ہیں, مرض اڑنے بھی لگ جائے, پانی پہ چلنے لگے, لیکن جو معرفت اور جو کمالات عبادت کے رستے سے نہیں ہیں وہ کمال معتبر نہیں ہے. اس لیے حضرت خواجہ عزیز الحسن مزدور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن, گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن, ترک سنت جو کرے شیطان گن.
So, Sheikh says that Almighty Allah subhanahu wa ta'ala has created us for worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. He quoted the verse, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. After quoting this verse, makes mention that Abdullah bin Abbas radiallahu ta'ala anhu, one of the great Sahaba and a person whom Allah subhanahu wa ta'ala had given great authority over the sciences of tafsir, a person whom Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was closely related to. It was his paternal cousin, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was also his maternal uncle, since Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was married to Sayyidatina Maymuna radiallahu anha, and she was the sister of the mother of Abdullah bin Abbas radiallahu ta'ala anhu. In any case, Almighty, our guest says that Abdullah bin Abbas radiallahu ta'ala anhu, he interpreted this word liya'budun to mean liya'rifun, that O mankind, I have not created you and jinnat except so that you recognize me. Now the point that our respected Shaykh is making from this is that if the meaning of ya'budun was recognition of Allah subhanahu wa ta'ala, then why did Allah subhanahu wa ta'ala use the word ya'budun, worship, and not the word recognition? Because that would have been more appropriate and direct, that this is recognition, the intent of Allah would have come clear. But Allah subhanahu wa ta'ala used the word worship. And our Shaykh says that he heard from his Shaykh and his spiritual guide with regard to this matter, that the reason ya'budun was used, because there will be many a people who will do worship. In other words, that if worship is done without recognition, then there is no value of that worship. The whole objective of ibadah, the whole objective of worship is
no value of recognition. اگر معرفت عبادت کے بغیر ہوگی تو معتبر نہیں ہوگی.
So it's the other way around, that if there is recognition without worship, then there is no value of that recognition.
Yeah.
So if there is recognition without worship, then there is no value of that worship, there is no value of that recognition. So the point our Shaykh is making, he cites an example from this, is that we see many people in other walks of life and other spiritual exercises, those who are not believing in Allah subhanahu wa ta'ala, they undergo great hardship and great difficulty and spiritual exercises in this thought that they are achieving spiritually. And he cites an example of a holy man in the Hindu tradition where they go through great exercises. He cites one particular example that where one of these people, a holy Hindu man, he buried himself for a month in the ground, and he stayed under the ground for this period of time. That it is beyond belief that somebody is able to exist there, and they are doing this purely as spiritual exercises. After a month, he was taken out, or he was about to be taken out from this place where he was buried, and this was with great fanfare, and this became common knowledge. One of the students of Sheikh Maulana Bashir Ahmad Gangohi Rahimahullah, one of the great spiritual guides of India, one of his students was located in that locality, and this news reached his ears that this is about to happen. So he thought he will just go and witness this to see that what is all this about and go and witness it. So he said that he went there, and when they lifted this person out of the ground, the first person whom he came into contact with was who? Was this student of Maulana Rashid Ahmed Gangohi Rahimahullah. He came into contact with him, and so when he was taken out from the ground, his eyebrows had basically descended and lowered to such an extent that it had fallen over his eyes. Can you imagine the state of the person after being removed from the ground after such a long period? What would have been his physical appearance? So when he came into contact with him, he went to him and he lifted his eyes up. And when he lifted his eyes up, the gaze of that Hindu holy man fell onto this sheikh and the scholar student of Maulana Rashid Ahmed Gangohi Rahimahullah. It fell on him. And his gaze fell on him. So he said that when I saw this person taken out from the ground and I look into his eyes, I got such a shock that it instantaneously shocked me and gave me such a level of anxiety that I could not deal with it, the sight which I saw. I was told later that had you not been a spiritual student of Maulana Rashid Ahmed Gangohi Rahimahullah, then the effect of the detriment of that person's spirituality would have affected you. That was the detriment of the spiritual detriment that he had undergone. But in the same token, our Shaykh mentions that in the same token, that man's gaze also fell on the student of Maulana Rashid Ahmed Gangohi Rahimahullah, on this scholar. And the effect of him also transferred into him. So our Shaykh is making mention from this, that there are many people who will go through spiritual hardships, spiritual exercises. But the object of all of this, if it is done without true recognition, then worship holds no merit. So the whole object is to get recognition of Allah subhanahu wa ta'ala, and that recognition then will create value in the worship that we do.
یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا جس کا مقصد معرفت ہے کہ ریکگنیشن اور معرفت ہمیں حاصل ہو جائے اس معرفت کے لیے ضروری ہے کہ معرف چاہیے یعنی کوئی معرفت دلانے والا ہو اور معرف کے لیے ضروری ہے وہ عارف ہو اگر عارف نہ ہوگا تو معرف نہ ہوگا معرف سے معرفت ملتی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے میرے استاذ اور میرے شیخ نے ایک بات سمجھائی فرمایا کہ ایک مثال ہے اور اللہ تعالی نے جو فرمایا کہ معرفت جو رکھی ہے نا جب انسان کو معرفت ہوتی ہے تب ہی محبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ معرفت کے بغیر محبت نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید نہیں بلکہ اشد محبت کرتے ہیں لہذا پتہ یہ چلا کہ عبادت سے مقصد محبت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے لیکن ضرورت ہے معرفت کی بیچ میں بس یہ معرفت عبادت اور یہ معرفت عبادت اور محبت کو ملانے والی ہے اس پر ایک واقعہ سمجھایا پہلے زمانے میں جبکہ یہ کمیونیکیشن سسٹم موبائل اور ٹیلی فون سسٹم نہیں ہوتے تھے اس زمانے کی ایک مثال سے بات سمجھائی کہ کسی شخص کی شادی ہوئی اس کی عمر 30 سال تھی ابھی اس کے گھر میں ولادت کی امید تھی تو وہ ہندوستان پاکستان سے کمانے کے لیے آسٹریلیا آ گیا اب یہاں پر اس نے بہت ایک ٹف لائف گزاری, ہارڈ ورکنگ کی, کرتے کرتے 30 سال گزر گئے. اب 30 سال کے بعد اس نے خط لکھا کہ میں آ رہا ہوں فلاں فلاں فلائٹ سے. اب وہ جو بچہ تھا, وہ جو اللہ تعالی نے اس کو بیٹا عطا فرمایا, اب باپ آ رہا ہے 30 سال کے بعد, بیٹا ہو گیا 30 سال کا. اب بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا نہیں ہے, تو اب بیٹا باپ کو پہچاننے کے لیے کیا کرے گا, باپ کے دوست کے پاس جائے گا. تو اس کا ایک دوست تھا, وہ پریشان ہوا, ماں سے پوچھا کہ اماں میں اپنے باپ کو پہچانوں گا کیسے کہ میرا باپ آ رہا ہے. تو ماں نے بتایا کہ بیٹا فلاں ایریا کے اندر تمہارے ابا کے ایک دوست رہتے ہیں, ان کو لے جاؤ. وہ ان کو ساتھ ایئرپورٹ لے کر گیا, تو وہ بڑی عمر کے تھے, اولڈ ایج, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی پیسنجرز باہر آ رہے ہیں, میں دور بیٹھا دیکھ رہا ہوں, جیسے ہی تمہارا باپ آئے گا میں تمہیں بتا دوں گا. اور بیٹے کو یہ خوشی ہے کہ میرا باپ آ رہا ہے, تو وہ بالکل گیٹ کے قریب کھڑا ہے. اتنے میں اب پیسنجرز باہر آ رہے ہیں, ایک بڑے میاں باہر نکلے, ان کے ہاتھ میں ٹرالی اور سامان, تو وہ آ رہے ہیں, تو انہوں نے اس کو دیکھا, کہا بیٹا ذرا یہ ٹرالی, تو میں ذرا گھٹنوں میں تکلیف ہے, مجھے درد ہے, تھک بھی گیا ہوں سفر کی وجہ سے, تو تم تھوڑا سا اس کو ٹرالی کو وہاں تک لے جاؤ. تو اب اس کو غصہ آ گیا, اس نے کہا کہ میں آپ کو کیوں لے جاؤں, میں یہاں اپنے باپ کے انتظار میں کھڑا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میں لے جاؤں, میرا باپ آنے والا ہے. انہوں نے کہا بیٹا ذرا میری تھوڑی سی مدد کر دو, تم کیسے ہو, تمہارے اندر انسانیت نہیں ہے, تھوڑی سی ذرا مدد کر کے وہاں تک لے جا. تو کہتے ہیں آپ میرا وقت کیوں خراب کر رہے ہیں, میں اپنے باپ کا انتظار کر رہا ہوں اور آپ میرا وقت خراب کر رہے ہیں. اتنے میں وہ بڑے میاں جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے دوست ان کے ابا کے, وہ آئے. اس نے کہا بیٹا تم ان سے کیوں جھگڑ رہے ہو, کیوں لڑائی کر رہے ہو؟ اس نے کہا انکل اس کو دیکھیے, ان شاپ کو دیکھیے, میں اپنے والد کا انتظار کر رہا ہوں اور یہ مجھے وقت ضائع کر رہے ہیں. تو وہ اس بڑے میاں نے کہا کہ بیٹا جس سے تم لڑ رہے ہو یہی تو تمہارا باپ ہے, اب آپ مجھے بتائیے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہ اب وہ بیٹا کیا کرے گا. وہ اس بیٹے نے کیا کیا, خوشی سے اپنے باپ سے لپٹ گیا, اب رونا شروع کر دیا. اب وہ بیٹا اپنے باپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ ابا اب آپ بھی میرے سرانکھوں پر کندھے پر بیٹھیے, سامان بھی میرے اوپر رکھ دیجیے. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ وہی بیٹا اپنے ابھی باپ سے لڑ رہا تھا, لیکن چونکہ پہچان نہیں تھی اس وجہ سے لڑ رہا تھا, اور جیسے ہی بڑے میاں نے آ کر معرفت اور ریکگنیشن اور پہچان کرا دی, تو اس وقت وہ اب باپ کو کہہ رہے آپ میرے سرانکھوں پہ بیٹھ جائیے. تو فرمایا اب وہ باپ کو یہ کیوں کہہ رہا ہے, رو بھی رہا ہے, کہہ بھی رہا ہے کہ اب آپ میرے سر پر میرے کندھے پر بیٹھ جائیے, وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر محبت موجود ہے, اپنے باپ کی محبت موجود ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو روتا نہیں, لیکن معرفت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے باپ سے لڑ رہا تھا. میرے پیارے استاد میرے شیخ فرماتے ہیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اپنی محبت کی چوٹ لگا کر بھیجا ہے, لیکن چونکہ معرفت حاصل نہیں ہے اس لیے نتیجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور دور بھاگتے ہیں. فرمایا کہ اگر بندہ عبادت کرنے لگ جائے اور عبادت کرتے کرتے جب اس کے اندر معرفت پیدا ہوگی اور کسی اللہ والے اللہ کے دوستوں کے پاس جو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ان کے پاس آنا جانا شروع کرے, پھر جب اس کے اندر محبت پیدا ہوگی پھر وہ یہ شکایت نہیں کرے گا کہ نماز میں دل نہیں لگتا. وہ نماز پڑھے گا آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے, تلاوت کرے گا رو کر تلاوت کرے گا, دعائیں مانگے گا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. پھر جب وہ محبت اس کے اندر جاگ جائے گی معرفت کی وجہ سے, پھر اس کی عبادت اس کی تلاوت اس کا ذکر اس کی دعاؤں کا کیا حال ہوگا, اس کے حج و عمرے کا اس کی تبلیغ کا عبادتوں کا کیا حال ہوگا.
Our respected Sheikh says that so the objective is recognition, and if the objective is recognition then in order to recognize Allah subhanahu wa ta'ala we have to know somebody and we have to be in contact with somebody who has already recognized Allah subhanahu wa ta'ala. And that person who has recognized Allah subhanahu wa ta'ala must be of a caliber that they themselves have recognized Allah. So without, in order to achieve this recognition, one themselves have to get into contact and has to be in the company of one who has recognized Allah subhanahu wa ta'ala. This recognition, the objective of it, and the objective of being the company of such people is to gain the love of Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ That those who believe, they don't just have a love, but they have a severe love for Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the objective, that what we do ultimately is to gain the love of Allah subhanahu wa ta'ala via this recognition. That is the objective. Our respected Shaykh cites a very lengthy example, the summary of which is that, for example, there is a person and he cites an example from his Shaykh, that the example of this that is given is like somebody who, after having gotten married at a young age, they leave their pregnant wife, they depart for a foreign country. For example, a person comes to Australia and they come and they strive and they live for their sustenance, they strive for their sustenance. And during the course of that time, they think they're going to only spend a short period of time, but they end up spending a period of 30 years. After 30 years, they write a letter home. They're saying it's not like today's time where the avenues of communication are so convenient, but it's a time when there is no communication and he writes a letter home to say that he's coming back after 30 years. Now he writes the letter home to say he's coming back after 30 years and he sends his flight details. And this note reaches the same son who is now 30 years old. The son gets the letter and now he's perturbed and concerned that how am I going to recognize my father whom I have not seen for the last 30 years. Our Shaykh says that how will he recognize? He will go to those who knew his father 30 years ago, to the friends of his father, and go and tell them that, you know, my father is coming, I need your assistance, that you need to help me recognize him when he comes. So he then goes to the airport to go and fetch him, and he tells the friend, the father, the friend of the father, that you wait at a distance. And the son goes close to the gate to go and receive his father. When he stands close to the gate, as he's standing and waiting for his father, he sees an old man go past him who comes near and close to him and says that, you know, can you help me push my luggage and my trolley just to a close by location? And this young man responds and says that, you know, I cannot help you now because I'm waiting for my father, he is about to come out. So again, the old man pleads with him that, you know, I know you're waiting, but can you just help and assist for a little bit just to move my luggage? And the son starts, this youngster starts getting agitated and saying, but I'm waiting for my father, don't you understand the importance of this? And they start quarreling. During that, the father's friend who is waiting at the back then comes forward to come and investigate that what is going on. And he sees his gaze falls on this old man. And he says that, you know, the man, this elderly person whom you are arguing with, this is the very same father that you have been waiting for. This is that very same father, and the person you are waiting for, this is that very same person. Now, Shaykh says that we need to use this analogy. What is the object of this analogy here? Is that when a person, now the son recognizes the father, what won't he do? He will say, of course, I will take your trolley, I'll carry it on my head if I have to. Give me everything, what you want, whatever you need done, I will do it. So he says that this is the analogy, that when it wasn't that love was there in the heart of the father. The love was there existent for in the father, the love for the child was existent. But because the child did not recognize that, he did not recognize the father, he did not recognize the love, he was unable to give himself over to the servitude of the father. He says in the same way that my Shaykh says, that the love Allah subhanahu wa ta'ala has for every each and one of us, that is present. Allah azza wa jal has a love for every one of his creation. But creation and insan has not recognized Allah subhanahu wa ta'ala. So when they have not recognized Allah, the difficulty to give themselves over to Allah is evident. When a person recognizes the love that they recognize Allah's love for them, they can recognize Allah subhanahu wa ta'ala, then to do ibadah becomes easy. To worship Allah becomes easy. There will be no complaint of the difficulty of making salah. When a person makes tilawa of the Quran, then it will be easy for them. The tears will flow from their eyes because they have the recognition of the love for Allah subhanahu wa ta'ala. So our Shaykh is saying that this recognition is developed by being in the company of those who love and those who have recognized Allah subhanahu wa ta'ala.
Bas aakhri baat arz karta hoon ke میرے استاذ نے ایک مثال دی کہ ہماری زندگی کیا ہے. فرمایا کہ چار بلاک ہیں, ایک بلاک ہم نے واش روم میں لگا دیا, اور ایک بلاک کی قیمت مثال ہے کہ آسٹریلیا کے اندر $5 ہے یا $3 ہے, بہرحال اب چاروں بلاک کی قیمت $5 ایچ ہے. ایک بلاک واش روم میں لگا دیا, اب اس کی قیمت $5 رہی, وہ بھی نہیں رہی. ایک بلاک ہم نے اپنے مکان میں لگا دیا, تو ہاؤس کی قیمت گراؤنڈ پلس کنسٹرکشن, لینڈ پلس کنسٹرکشن, یہ قیمت ہوتی ہے. تو لہذا اس کی قیمت $5 ہی ہے. سعودی گورنمنٹ کی اجازت ہوئی ایک بلاک, اس نے کہا کہ تم مسجد نبوی میں لگا دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آپ بتائیے اس کی قیمت اور بڑھ گئی. حکومت سعودیہ نے اجازت دی ایک بلاک ملتزم پر لگا دیا, اب اس کی قیمت اور بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ کیا بات ہوئی کہ جو چیز اپنے سینٹر پوائنٹ, اپنے مرکز سے جتنی قریب ہوتی چلی جاتی ہے اس کی قیمت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے, اور جو اپنے مرکز سے, اپنے سینٹر سے جتنی دور ہوتی ہے اس کی قیمت اتنی گھٹتی چلی جاتی ہے. وہ بلاک جو کہ واش روم میں لگائے, قیمت گھٹتے ہوئے اب کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے, لیکن وہ بلاک جو بیت اللہ میں ملتزم پر لگ گیا, چونکہ مرکز کے قریب ہوتی چلی گئے وہ بلاک, اس کی قیمت بڑھتی چلی گئی. میرے پیارے دوستو, جتنا ہم دین پر عمل کریں گے, سر سے لے کر پاؤں تک اپنے ظاہر کو, اپنے باطن کو, مرد بھی اپنے ظاہر کو, عورت بھی اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کے مطابق بنائے گا یا بنائے گی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جتنا عمل کریں گے ہماری قیمت اتنی بڑھے گی. اور یہ قیمت ایسی ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ یہ جو ہمارے ولی ہیں, اللہ کے جو ولی ہیں اور دوست ہیں, ان کو قیامت کا کوئی خوف نہیں ہے. دوست کو دوست کے پاس جانے میں بھی کوئی خوف ہوگا, اور ولا هم یحزنون, ان کو دنیا کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں ہے کہ ہائے میری بلڈنگ, ہائے میرے ڈالر, ہائے میری فیکٹریز, ہائے میرے پلاٹس, اور ہائے میرے بینک اکاؤنٹس, یہ سب میں دنیا سے چھوڑ کر جاؤں گا. فرمایا نہیں, ولا هم یحزنون, ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. کیوں؟ اس سے بڑھ کر دولت وہاں پر موجود ہے, اس سے بڑھ کر نعمتیں وہاں پر موجود ہے, لیکن یہ قیمت انسان کی کب بڑھے گی؟ جتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا, جتنا اس سرکل میں اندر گھومے گا, اتنا اس سینٹر پوائنٹ سے اور اس مرکز سے, یعنی اللہ تعالی کی ذات کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالی کی ذات کے قریب اتنا ہوتا چلا جائے گا, اور اس کی قیمت اللہ کے ہاں اتنی بڑھتی چلی جائے گی. اور جس کی اللہ کی قیمت بڑھے گی میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ اس کی قیمت مخلوق کی نظر میں بھی بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں ہماری جو تخلیق کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا, اس مقصد میں اپنے کرم سے ہم سب کو کامیاب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت نصیب فرمائے, اور شریعت اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب
العالمین. The summary of which is that he said that his sheikh and his teacher made mention and said that the value of the life of this human being is like the equivalent of four blocks, where the same block, if you take it and a block or a brick, you take this block and you place it in the bathroom, then the value of that block is diminished. That same block, if you take it and you place it in a house, in the construction of the house, then the value of that goes up. If you take that same block and we take permission from the government of Saudi Arabia, I'm just giving the summary of this, this block is taken and it's placed in Masjid al-Nabawi sallallahu alayhi wa sallam, then the value of that block goes up. And if you take that same block and it is placed in the Multazam, the location between the Hajj al-Aswad and the door of the Kaaba, if this block is placed there, then the value of that block becomes even more greatly immense and more greatly intensified. Our Shaykh says that this is the value of human being. That if human being continues to exist and use himself in avenues and areas where he not supposed to be, then he is diminishing himself. And the closer that he makes an effort to bring himself on the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, to bring the commands and deen on the outside, the internal and the external, male and female, the inside and the outside, completely on the obediences of Allah subhanahu wa ta'ala, completely on the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, then he is taking himself to his asal and his original position. Our Shaykh mentions that a person, that why is the value of that block gone up when it's placed by the multazam? Because the closer a person comes to the object of creation, the recognition of Allah subhanahu wa ta'ala, so the value of that person goes up. So we have to make this deen on the inside and the outside. Our Shaykh mentions that the value, the person who has complete a'mal, complete deen in their life, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that these are the awliya. That who are the pious? They are those who have Allah's recognition and Allah's obedience completely. Allah's obedience completely mentions, Allah subhanahu wa ta'ala's obedience completely, that these people become awliya. What did Allah azza wa jalla say about the awliya and the pious? That when the time comes to leave this world, then there will be two qualities, la khawfun alayhim. There will be no fear. No anxiety of where they going to, there will be no anxiety. It is like a friend leaving this world who is going to meet a friend, there is no anxiety. Walahum yahzanun. Nor will they have any worry, no concern of what they are leaving behind of the dunya. The property, the wealth, the high buildings, the bank accounts that they are leaving behind, they will have no worry about this also. So our Shaykh is mentioning that all of us, we have to come onto that objective which Allah subhanahu wa ta'ala has created us for. And in this way Allah subhanahu wa ta'ala will give us the value that we will bring into ourselves the value which Allah subhanahu wa ta'ala has placed within us. And in the same token, our Shaykh is saying that we should make the effort to abstain from sin. And in this way, Allah subhanahu wa ta'ala will give us the effort. Our Shaykh made dua at the end, but inshallah we'll request him again to make dua.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا بترك المعاصي اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم باقية كباقية الوليد اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما اپنی محبت کاملہ نصیب فرما یا اللہ ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہم لمحہ ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے یا اللہ اب تک جو ہم نے نافرمانی کے ایام گزارے ہیں ان کو معاف فرما دیجئے ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما یا اللہ صفات حمیدہ عطا فرما دیجئے یا اللہ 100% شریعت و سنت پر چلنے والا بنا دیجئے اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کو رزق حلال
عافیت فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو نیک صالح اور فرما بردار بنا. یا اللہ تعالی ہمارے مریضوں کو، ہم سب کو اور ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے ماں باپ، ہمارے دینی خدام، یا اللہ تعالی ہمیں ان کا ادب عطا فرما، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو ایک بنا اور نیک بنا دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری ان گزارشات کو، دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ تعالی ہم میں، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی حاجتوں کو پورا فرما، اور ہم سب کو تمام مسلمانوں کو معاف فرما. اور یا اللہ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ سلامتی ایمان اور سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان اور سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی، اخلاقی ترقی اور اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اور اپنی معرفت کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم تقبل هذه الدعوات بان لك الحمد، لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض. يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.